وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. سنتوں کا مذاکرہ ہو جائے، سو کر اٹھنے کی سنتیں، یعنی ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا، یہ سب اللہ تعالی کی رضا اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. کیونکہ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، شیخ قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس لیے ہر عمل میں پوچھے کہ صاحب اس کا مجھے سنت طریقہ بتا دیں. اسی کا نام صدق ہے، اخلاص اور صدق اسی کو بولتے ہیں. کہ اخلاص نام ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا، اور صدق ہے شریعت و سنت کے مطابق، اصول کے مطابق کرنا. صدق و اخلاص کی دعا مانگتے نا. تو میرے دوستو، سنت طریقہ ہوگا تو یہ ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. اب سو کر اٹھنے کی سنت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے جیسے ہی اٹھے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملے آنکھوں پر اور چہرے پر. حضرت والا کو دیکھا ہم نے، شیخ کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو رہبر بنا لے، استاد محبت بنا لے تو کیا فائدہ ہوگا، ہر چیز دیکھ لے گا. اور تو لہٰذا حضرت کو دیکھا کہ ایسے ہتھیلی سے آنکھوں کو رگڑنا اور پھر پورے چہرے پر مل لینا، یہ پہلی سنت ہو گئی. اس کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں زندہ کیا بعد مرنے کے. کیونکہ موت کیا ہے؟ موت کا دنیا سے رابطہ منقطع ہونے کا نام موت ہے، اور اس کی جھلک روزانہ رات کو دکھائی جاتی ہے کہ انسان سو گیا بس ختم. اس لیے باتوں کو کہتے بھی ہیں نا، یہ تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا ہے، یعنی بالکل فارغ البال ہو کر سوتا ہے. آئیے جناب، گھوڑے بیچ کر سوتا ہے یعنی بالکل فارغ البال، مال کو اپنا ٹھکانے لگا کر سویا، کوئی فکر کوئی ٹینشن نہیں، ایسے سویا. تو اصل میں موت ہے یہ، اس لیے کیا فرمایا، النوم اخ الموت. موت نوم جو ہے یعنی نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. النوم اخ الموت، نیند موت کا بھائی ہے، کہ انسان کوئی ہوش ہی نہیں ہے. لہذا اگر بعض ایسے پکی نیند سوتے ہیں، ان کو اٹھا کر آپ باہر بٹھا دیں لٹا دیں، ہوش ہی نہیں ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ کیا سکھایا دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، کہ ہم جو سو گئے تھے گویا کہ مثل موت، موت کا تماشا دیکھ رہے تھے، کہ بادشاہ اپنی بادشاہت سے بے فکر ہے، مالدار اپنی مال و دولت سے بے فکر ہے، بیوی بچے والے کو نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے کا ہیں، جو چیز اس کے پاس ہے کچھ ہوش ہی نہیں ہے اس کو، اور آخر یہی سکھا دیا وَإِلَيْهِ النُّشُور، کہ ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. لہذا یہ سبق سکھایا، اب اس سنت کو زندہ کرے، یہ دعا پڑھے، یاد ہو تو اہتمام سے اس کو پڑھے، نہ یاد ہو تو اس کو یاد کرے. اور بہت آسان ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمدللہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھا. پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پاک کرے، تین دفعے دھوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو تین دفعے، یہ بھی سنت ہے. پھر اس کے بعد مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور بعد میں جو وضو کرے گا، وضو میں مسواک الگ سنت ہے. لہذا سو کر اٹھنے کی یہ سنت ہو گئی. اپنے ہتھیلی سے آنکھوں کو اور چہرے کو ملنا، آنکھوں کو اور چہرے کو ملنا، اور دعا پڑھے. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس مسواک بھی کرے. یہ سو کر اٹھنے کی سنت ہو گئی. اور وضو میں مسواک الگ ہے، مسواک کا بھی اہتمام کرے. ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، یہ مسواک کا قائم مقام نہیں ہو سکتا. مسواک کا قائم مقام انگلی کو بتایا ہے. ٹوتھ برش کرنا جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ کرے، حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن مسواک کی سنت کو زندہ کرے. اس کو منع نہیں کیا، خوشبو ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے، کر لے، لیکن مسواک کی سنت اس کو زندہ کرے. علامہ شامی ابن عدوین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی فتاوی شامیہ کے اندر، فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكَ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ مسواک کی جو سنت ہے موت کے وقت میں کلمہ شہادت یاد کراتی ہے. کیا مبارک سنت ہے جناب. لہذا کھانا کھانے کے بعد اس کو کرے، سونے سے پہلے کرے، وضو میں کرے، اس سنت کو بھی زندہ کرے. مرد بھی اور عورتیں بھی، بچوں کو بھی عادت ڈالے، ٹوتھ پیسٹ کرائے ان کو ٹھیک ہے، لیکن مسواک کی بھی عادت ڈالے کہ جب بیٹا وضو کرو مسواک کرو، تاکہ سنت کی عادت شروع سے پڑ جائے، ایسی عادت پڑ جائے کہ چھوٹے بھی نہیں. چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، یعنی یہ ایسی عادت منہ کو لگ جائے کہ اس کے بغیر چین ہی نہ آئے، ایسی لذت اور ایسا مزہ مل جائے. یہ چند سنتوں کا مذاکرہ ہو گیا، اور ان سنتوں پر ہم لوگ عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا راستہ ہے میرے دوستو، اس تقویٰ کے راستے میں تھوڑی تکلیف اور غم تو ہوگا مرد کو یا عورت کو، لیکن جو اللہ کا عاشق بندہ ہے، سچا عاشق ہے، وہ ان غموں کو سہتا ہے، غموں سے گھبراتا نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں، راہ تقویٰ کے غموں سے نہ گھبرا سالک، راہ تقویٰ کے غموں سے نہ گھبرا سالک. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کا راستہ ہے، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے کہ گناہ کرنے کا تقاضا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اب تقاضے پر عمل نہ کرنے سے، گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے سے نفس کو، دل کو تکلیف ہوگی، بس اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس کو فرمایا کہ راہ تقویٰ کے غموں سے نہ گھبرا سالک. سالک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چل رہا ہو، سلوک کیا کر رہا ہو. سلوک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ. اور سالک رستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں. راہ تقویٰ کے غموں سے نہ گھبرا سالک، نفس کو تکلیف ہو مگر روح کو شادا پایا. اگرچہ نفس کو تکلیف ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی، لیکن روح مست ہو جائے گی. جیسے کوئی آدمی کسی عورت سے نظر بچانے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نفس کی اس تکلیف سے دل سے کیا نکلے گی؟ آہ. آہ نکلے گی، اور اسی وقت میں جب نفس سے اور دل سے آہ نکلے گی، اسی وقت روح کو جو اس گناہ سے بچنے میں نور ملے گا، اس وہ نور سے روح کہے گی واہ. نفس کیا کہے گی؟ آہ. اور روح کا کیا ارشاد ہوگا؟ واہ. اس لیے کیا فرمایا؟ راہ تقوا کے غموں سے نہ گھبرا سالک. نفس کو تکلیف ہو مگر روح کو شادا پایا، روح خوش اور مست ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی غذا مل جائے گی. اور نفس کیا ہے؟ دشمن ہے ہمارا. اس کو دشمن سمجھنا ضروری ہے. جب نفس کو کسی دشمن کو تکلیف ہو، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ہوا سالا، سالا بھی بولتے ہیں اس کو، مزہ آیا، بہت اچھا ہوا اس کو. میرے دوستو، جب نفس کو تکلیف ہو خوش ہو جائے، بہت اچھا ہوا. کیا ہمارے دشمن نفس کو تکلیف ہوئی نظر بچانے سے؟ کہا اچھا ہے مر جا، تو مر جائے گا، تو نفس ہے تو نفس، تو مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا تاج ہمارے سروں پر سج جائے گا. اے نفس اگر تو مر جائے گا، اے نفس اگر تو مر جائے گا، اللہ کی دوستی اور ولایت کا تاج ہم کو مل جائے گا. لہذا کیا فرمایا میرے شیخ نے؟ کہ اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اللہ کی محبت کے راستے میں طے کردہ جو کر رہا ہے تکلیف ہوتی ہے، اور ایک دو غم نہیں ہزاروں غم گزرتے ہیں. اور عاشق کا کیا کام ہے؟ ارے میاں اس کو نہ دیکھو نا، یہ کیا کر رہا ہے؟ خواتین کے لیے آواز کا انتظام آپ کو 3:15 کرنا چاہیے، پہلے چیک کیا کرو بھائی، کیونکہ یہاں تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی سنا سکتے ہیں، اور خواتین جو بیچاری ہیں وہ ان کے لیے لاؤڈ اسپیکر ہے. اس لیے خواتین کے لیے 3:15 ہی چیک کر لے. خواتین کا مدن کس سے ملتا ہے؟ 3:15 سے ملا نا. بغیر داڑھی مونچھ والے سارے ادھر بچے، اٹھو یہاں سے ادھر. مولوی صاحب کیا خبر ہے؟ ہم کو پہلے سے کیا کرو بھائی، آواز آ رہی تھی؟ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے کیا؟ گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے، فون پر پوچھے، یعنی وہاں پر کوئی بچے کو بھیجا. اچھا، کسی خاتون ہو تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھو. آواز آ رہی ہے؟ ایک سکھ نے اپنے سکھ انجینئر سے کہا کہ مجھے ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بنا کر دو، ساؤنڈ پروف، جہاں آواز نہ آئے. تو اب اس نے کمرہ بنایا، کمرہ بنا، پیسے دے دیے، کمرہ بنا کر دے دیا. تو اس نے کہا اب چیک کرو اس کو. اس نے کہا بہت اچھا. سکھ اندر کمرے میں گیا اور وہ باہر انجینئر باہر کھڑا تھا. تو اس نے پوچھا، ہاں بھائی، انجینئر نے پوچھا، ہاں بھائی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں آ رہی. ساؤنڈ پروف کمرہ ہے نا اندر سے، بھائی اس چیز کا خیال کرو. میرے دوستو، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. جو اللہ تعالی کا سچا عاشق ہے وہ غموں کی پرواہ نہیں کرتا، اس غم کو برداشت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کے راستے کے غم کھانا یہ غذائے اولیاء ہے. اسی سے تو اللہ کی دوستی اور ولایت پروان چڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے. کیونکہ عبادات کے اندر فاسق بھی شامل ہے، عبادات
فاسق گناہگار بھی کرتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اولیاء اللہ کا کام ہے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اولیاء اللہ کا کام ہے، گناہ سے بچنے کا غم کھانا یہ غذائے اولیاء ہے، یہ غذائے اولیاء ہے، اللہ کے دوستوں کی غذا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہے، اب ٹھیک ہے سامنے بیٹھیں گے تو مجھے نظر آئیں گے، یہاں سے تو مجھے یوں دیکھنا پڑے گا، اچھا کیونکہ بعض محبوب ادھر ہے کوئی محبوب ادھر ہے، یہاں یہاں ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غم کھانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر چلنے کے لیے غم اٹھانا، یہ غذائے اولیاء ہے میرا دوست۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں ہزار خون تمنا ہزارہ غم سے، ہزار خون تمنا ہزارہ غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کا، گناہ سے بچنے کا جو غم ہے اس کو اٹھاتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، تو اس سے جو دل ٹوٹتا ہے وہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا دل، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے اب گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا۔ اب اگر داڑھی رکھنے سے لوگ مذاق اڑائیں تو اڑانے دو، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھے مرد حضرات، اگر لوگ مذاق اڑائیں، خاندان والے کہیں کہ یہ دیکھو برادری بولے گی، تو بتاؤ مرنے کے بعد برادری کام آئے گی؟ دیکھو کوئی تار ہے اس کو بند کرو، مرنے کے بعد برادری کام نہیں آئے گی بلکہ جیتے جی کام نہیں آتی ہے۔ کیوں جناب؟ آپ بھی تو برادری والے لوگ ہیں، برادری کیا کام آتی ہے؟ کام آنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے، اس لیے برادری کو نہ دیکھے، اللہ تعالی کے حکم کو دیکھے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے۔ اگر ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا حکم ہے تو مرد رکھ لے ایک مٹھی داڑھی، اس میں کیا ہے؟ اور داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، داڑھی کھچوانے کی ضرورت نہیں کسی ملا سے کہ امام صاحب کے پاس گئے کہ امام صاحب داڑھی رکھنی ہے ذرا کھینچ کر لمبی تو کر دو، بہت آسان ہے داڑھی رکھنا، بس آپ بلیڈ نہ لگائیے، بلیڈ اور گال میں فاصلے کر دیجئے، بلیڈ میں اور گال میں فاصلے کر دو بس داڑھی آ جائے گی خود بخود، کھاد ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود بخود داڑھی آ جاتی ہے، بس کینچی کو اور بلیڈ کو دور کر لے، کینچی اور بلیڈ سے گال کی دوستی ختم کر دے، بس ایک مٹھی داڑھی آ جائے گی۔ اور جب داڑھی رکھے گا، جب داڑھی رکھے گا تو داڑھی میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، عزت داڑھی کے اندر ہے۔ اب آپ سوچئے ایک مسجد ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، امام صاحب نہیں آئے نماز پڑھانے، پوری مسجد میں صرف ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رات کو زنا بھی کیا ہے، شراب بھی پی ہے، ننگی فلمیں بھی دیکھی ہیں، اور اس کو قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن ایک ہی داڑھی والا ہے مسجد میں، نماز کس سے پڑھواؤ گے بھائی؟ داڑھی والے سے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، بھائی مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، مجھے قرآن مجید بھی نہیں آتا، آپ تسلیم کریں گے؟ کہیں گے نہیں، تمہیں ہی نماز پڑھانی ہوگی۔ ادھر ایک دوسرا آدمی کہتا ہے اچھا چلو اس کو نہیں آتی، تاکہ میں عالم ہوں، حافظ قرآن ہوں، قرآن مجید کا کوئی لفظ بولو اس سے آگے میں پڑھنا شروع کر دوں گا، اور بتا دوں گا کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ بھی بتا دوں گا، بخاری شریف مجھے زبانی یاد ہے، ہدایات فقہ کی جو کتاب ہے وہ مجھ کو زبانی یاد ہے، سارے مسائل مجھے آتے ہیں، اور سارے مسئلوں کو قرآن مجید بھی سبا اور عشرہ کا قاری ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا، لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے، آپ پڑھوائیں گے اسے نماز؟ کیوں؟ کہیں گے تم نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہو. پتہ چلا داڑھی سے کتنی بڑی اہلیت مل رہی ہے نماز پڑھانے کی. جس کی داڑھی نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جس کی داڑھی نہ ہو وہ اذان نہیں دے سکتا. کتنی عجیب بات ہے، کتنا شرف کا کہ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مسجد میں مؤذن ہوتا. کی عجیب بات، اس لیے مؤذن کو معمولی نہ سمجھے. ارے جی مؤذن صاحب ہیں تو بس، مؤذن کی بڑی قیمت ہے. تو داڑھی میرے دوستو، کتنے دین کے احکام داڑھی اس کے لیے چاہیے، بغیر داڑھی والا کر نہیں سکتا، عزت ہے اس میں، لہذا داڑھی رکھ لے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے، ہمارے پیر بھائی کا شعر ہے میرے شیخ کے ملفوظ کو پیش کیا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. بس رکھ لے. اچھا شوہر بھی داڑھی رکھ، عورتیں جو ہیں، عورتیں وہ داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اور ایسے کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی ثواب مل جائے گا. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بیویوں کے چہرے پر داڑھی آ جائے تو خطرناک معاملہ ہو جائے گا. لیکن بغیر داڑھی رکھے عورتوں کو داڑھی رکھنے کا ثواب مل سکتا ہے. وہ کیسے؟ اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو پراٹھا، انڈا اور عام کچھ کھانا اچھا بنا کر دیں، دسترخوان پر رکھیں اور ان سے کہیں، اے میرے پیارے میاں، اے میرے پیارے شوہر، اے سرتاج، اے میرے پیارے ابا، میرے پیارے بھائی، داڑھی رکھ لو، تاکہ تمہاری داڑھی سے اللہ تعالی کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کی گاڑی چلتی ہے پھر. تو بتائیے، مولوی کی 10 گھنٹے تقریر اور بیوی کا ایک جملہ، یہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بیویوں کی بہت سنتے ہیں، اللہ کی زیادہ سنتے ہیں، وہ لیلا کی زیادہ سنتے ہیں. اس لیے اگر وہ عورتیں کہتے تو ان کو بھی داڑھی رکھنے کا ثواب مل جائے. ہو گیا نا؟ اب رہی بات لوگ مذاق اڑائیں، اڑانے دو، لوگ ہنسیں تو آپ ان سے کہو، کوئی ہنسے نا، ہوئے ہوئے ہو، کہو اور ہنسو، تو وہ اور ہنسے گا، کہو اور ہنسو، پھر ہنسے گا، کہو اور ہنسو. اب ظاہر بات ہے نہیں ہنسے گا، کہ گدگدی کروں آپ کو ہنسانے کے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں تم کتنا ہنستے ہو. جب وہ ہنس چکے تو اس کو کہو، تم ہنس چکے نا، اب تمہیں رونا پڑے گا، اور ہم ابھی رو رہے نا، تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو، رو رہے نا، کل قیامت کے دن ہم ہنسیں گے. اور میں سچ عرض کرتا ہوں، یہ رونے والے، ہنسنے والے دعا کرائیں گے آپ سے. لیکن اس کام کے لیے داڑھی نہ رکھنا کہ لوگ ہم سے دعائیں کرائیں گے. اللہ کے لیے داڑھی رکھے کہ اللہ تعالی کے حکم کو بجا لائے، اور ایک مٹھی رکھے، ایک مٹھی تینوں طرف سے، سامنے سے ایک مٹھی، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. ہمت کر لے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی ارادہ کر لے ایک مٹھی داڑھی کا، بس فوراً ہو گیا اللہ والا، اللہ کی محبت. اب دفتر والے، محلے والے، برادری، خاندان والے مذاق اڑانے دو، کیونکہ یہ مرنے کے بعد یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت کے خلیفہ، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے، تو میں اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور ایک شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کیا اللہ صورت کا بنانا ہمارے اختیار میں تھا، اس میں حقیقت کو داخل کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے. ہو گیا نا بھائی؟ لہذا اگر داڑھی میں کوئی مذاق اڑانے دو، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، اس غم کو برداشت کر لیں ہم لوگ. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی نہ کاٹے، یہ بھی بچہ ہی رہتا ہے، نیچے والے ہونٹ کے نچلی طرف، یہ بچے کا بچہ ہی رہتا ہے، بڑا ہی نہیں ہوتا یہ، اس کو بھی نہ کاٹے. اگر یہ منہ میں آئے تو میرے مرشد، میرے شیخ حضرت معاشہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ پیار سے سمجھاؤ گے نا کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں بجتے، نہیں ڈالو، بچہ سمجھ جائے گا. اور فرمایا کہ اسی طرح داڑھی کا بچہ ہے، اگر یہ منہ میں گھستا ہے، سام کا تھوڑی منہ میں گھستا ہے. اب یہاں آپ لوگ بیٹھے منہ میں گھس رہے گا؟ کوئی نہیں گھس رہا. سام کو میں تھوڑی گھستا ہے، آپ گھسائیں گے تو گھسے گا. جب آپ منہ میں گھسائے نہیں رہے تو کیوں گھسے گا؟ لیکن اس کو بھی سلامت رکھے. بچے کو قتل کرنا جائز ہے تو داڑھی کا بچے کو بھی قتل نہ کرے، اس کو بھی زندہ رکھے. اب اگر کوئی مذاق اڑا اڑانے دو، اسی طرح مونچھیں ہیں. دیکھیے محبت میں تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے محبوب کو ناراض کرنا، اور دو نمبر دو محبوب کو ناراض نہ کرنا، نمبر تین محبوب کو خوش رکھنا. تو جو آدمی مونچھیں بڑی بڑی رکھتا ہے، یعنی بڑی مونچھیں کیا ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارے پر جو مونچھ آ جائے یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور ولم یرد علی حوضی، میرے حوضے کوثر پر اس کو آنے نہیں دیا جائے گا. ویوباس علی، اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے غضب کے ساتھ، غصے میں، قبر میں سوال کرنے. اور ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ بڑی مونچھیں جس کو ہم سمجھتے ہیں. اب اس مونچھوں کو کنارہ صاف کر دیا، بڑی مونچھ یہ کیا ہے جو اس کنارے پر آ جائے، یہ بڑی مونچھ. اب اس کا کنارہ کھول دیا تو ناراضگی سے بچا لیا. اب ناراض نہیں کیا لیکن خوش بھی نہیں کیا. خوش کیسے کریں گے؟ مونچھوں کو بالکل باریک کر لیں، کینچی کے ساتھ بالکل صاف کر لیں، افضل درجہ. یہ ہے خوش کرنا. یہ کیا ہے؟ خوش کرنا. مونچھوں کا درجہ یہ کہ بالکل باریک کر کے خوش کرنا. اب رہی بات، کوئی کہتا پھر او جی تم نے تو اپنی مردانگی کو کاٹ دیا، یہ تو مردوں کی علامت ہوتی ہے. تو مونچھیں کاٹ کر آپ مجھے بتائیے مردانگی سلامت ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے مجھے بتانا. لہذا مونچھوں کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، غنڈا گردی سے تو ہے. کہ غنڈا گردی کرتا ہے، مونچھوں کو تڑیاں دیتا ہے، تاؤ لگاتا ہے، مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے مونچھوں کا. ہو گیا نا بھائی؟ اب اگر کوئی مونچھوں کاٹ دی، اب مذاق اڑا روڑانے دو. نبی صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو جائیں، کیا چاہیے بھائی؟ نبی کا خوش ہونا چاہیے یا مخلوق کا خوش ہونا؟ کیا بھائی کام آئے گی؟ اب اگر تکلیف آئے برداشت کر لے اس کو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. بتاؤ خوش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ بس ہمت کر لے، مونچھوں کو صاف کر دے اور چہرے پر خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا، ایک صاحب کو میں نے سنا حضرت کی بات، نے کہا کہ دیکھو جو آدمی داڑھی رکھتا ہے، مونچھیں صاف کرتا ہے، اس کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے، اور جو داڑھی رکھتا ہے مونچھیں بھی رکھتا ہے وہ چنٹ میں لگتا ہے، چنٹ. اور جو مونچھیں رکھے اور داڑھی کو کاٹے وہ گنڈا لگتا ہے. آئیے جناب، بڑی ڈیزائن دار ٹوپی ہے ماشاء اللہ. مونچھیں، جو مونچھیں رکھتا ہے اور داڑھی کاٹتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ گنڈا. تو ان صاحب نے پوچھا، اچھا جو مونچھیں بھی کاٹے داڑھی بھی کاٹے وہ کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا وہ چھلا ہوا آلو لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ داڑھی عطا فرمائی ہے، اور مونچھوں کو صاف کرے. اب اگر کوئی تکلیف ہے برداشت کرے اس کو، یہ محبت کے تقاضا ہے نا. اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، عورتوں کے لیے حکم ہے چھپانے کا، وہ نیچے رکھے. اچھا مردوں نے اب شلوار سلواتی ہیں، کون سی؟ ملا کٹ. بلکہ آج کل ایک نئی شلوار آئی ہے، اس کا نام ہے کیپری شلوار. جو شادی شدہ ہے وہ سمجھ جائے گا، نہیں سمجھ آئے تو بیویوں سے جا کر پوچھے. جس میں آدھی پنڈلی کھلی ہوتی ہے، بالکل چست اور آدھی پنڈلی کھلی، یہ عالم ہے میرے دوستوں. اور افسوس تو ہم مردوں کے اوپر ہے کہ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ایسی شلوار پہنے اور ہم کچھ نہ بولیں. یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کچھ نہ بولیں. وہ گھر سے بے پردہ باہر نکلے، ہم کچھ نہ بولیں. پیار محبت سے اس کو سمجھائے پہلے، دین کی مجلسوں میں جہاں پردے سے انتظام ہو لے جانے کی فکر کرے تاکہ دین کی بات کام میں پڑے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات، تو پھر اس کی عظمت پیدا ہو. مردوں کے لیے ٹخنے کھلا رکھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانا ضروری ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں مردوں کے لیے اور چلنے کی حالت میں، ماشین او قائمان ٹخنے کھلے رہیں. یہ صرف حکم نماز کے لیے نہیں ہے. اب اگر شلوار اوپر کرتا ہے کوئی مذاق اڑاتا ہے اڑانے دو. اچھا کوئی کہتا ہے کہ برا لگتا ہے تو میرے شیخ فرماتے اچھا موزہ پہن لو، گرمیوں کا زمانہ ہے ٹھنڈا موزہ پہن لو، میچنگ کا موزہ پہن لو. سردی کے زمانے میں تو جی چاہتا ہے موزہ پہننے کو، وہ تو دل چاہتا ہی ہے، چمڑے والے موزے بھی پہنتا ہے. لہذا سردی میں تو موزہ پہنتا ہی ہے، گرمی میں ٹھنڈا والا موزہ پہن لے، پتلا والا میچنگ کا پہن لے. تو اس سے کیا ہوگا، ٹخنا کھلا رکھے. لیکن جو موزے سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، جو لباس اوپر کی طرف سے آ رہا ہو اس سے ٹخنا، ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائے. اب اگر کوئی مذاق اڑائے اڑانے دو، مت پروا کرو کسی کی. اللہ تعالی کے حکم کو ہم لوگ دیکھیں. اگر کوئی عورت شرعی پردہ کرے، شرعی پردہ کرے تو اب اگر کوئی مذاق اڑائے اڑانے دو. اور شرعی پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر برقع پہن کر جائیں اور گھر کے اندر جو چاہے گھسا چلا آ رہا ہے، خالو مثل بھالو بھی گھسے چلے آ رہے ہیں، خالو مثل بھالو. اور پھوپا، پھوپا کیسے آ رہے ہیں، پھوپھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. نامحرم رشتے داروں کا داخلہ بند کرے. بہنوئی جو داماد ہے، اگر گھر میں اور بیٹیاں موجود ہے تو دوسری بیٹیوں سے پردہ ہے اس کا، بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے نا. تو جب پردہ ہے تو اس کو بٹھائے مردانے میں کہ جناب آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم یہیں پہ آپ کو مرغی کی ٹانگ لا دیں گے، آپ ہمارے گھر کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیے، یہاں بیٹھیں، ہم آپ کو میٹھا بھی کھلا دیں گے، آم بھی کھلا دیں گے، عزت سے کھلا دیں گے، لیکن گھر میں نہ گھسیے. احرم رشتے داروں کا داخلہ بند کرے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نامحرم ان کا بند کرے. لیکن مرد کو چاہیے، اچھا جی مردوں کا مزاج ہے، بیویوں کو کہتے ہیں کہ پردہ کرو، ہمارے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھے، اور خود سب کو دیکھتے پھرتے. ساری رشتے داریوں کی خیریت پوچھ رہے ہیں، آپا آپ کیسی ہیں، آج تو آپ کچھ کمزور معلوم ہو رہی ہیں، اتنے غور سے کیسے دیکھ لیا بھائی، کہہ رہا آج آپ کے چہرے کا تل بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا تل بھی گن کے رکھے میں، جو تل کو دیکھے گا تل ملائے گا نہیں. اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کسی کے تل کو دیکھ کر تل ملاؤ مت، اور بل کو دیکھ کر بل ملاؤ مت. سے تل ملانا اور بل سے بل بلانا. ارے پردہ کرے، مرد بھی کرے، ہرگز مت کسی کو دیکھے. ہم دینداروں میں آج کل اس کی بڑی کمی ہے کہ اچھے اچھے دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بھابھی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ ناشتہ بھی چل رہا ہے اور بھابھی کو مکھن بھی لگا رہے ہیں. اور بازے تو بھابھیوں کو اور سالیوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر پہنچانے بھی جاتے ہیں، اور گودرا کالونی میں اسپیڈ بریکر بھی زیادہ ہیں، ہر اسپیڈ بریکر پر بریک بھی مارتا ہے، ہائیڈرولک والی بریک. اس لیے شرعی پردہ کریں، اس کی بڑی ضرورت ہے، بہت کمی کوتاہی ہے. ہم دین کا کام کریں، ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہ ہو تو کیا حال ہوگا. میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ شریعت کا حکم ہے، لیکن پہلے آپ خود عمل شروع کر دو. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو پہلے خود تو نماز پڑھنا شروع کرو. سچ مرد جب تقویٰ سے رہتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اس کا اثر بیوی پر نہ پڑے گا. وہ دیکھ رہی ہے کہ تکلیف اٹھا کر جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے، کہ 5:20 پر 5:15 بجے قریب فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، رات کو تو دیر تک ڈبو کھیلتے رہتے ہیں اور پتے کھیلتے ہیں فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر. اور وہ ایک اور ہوتا ہے نا، وہ کیا، وہ یوں جو کھیلتے فٹ بال،
کیا کیا کھٹ کھٹ او کھٹ گیم اچھا اس کا نام کھٹ گیم ہے اچھا چلو جو بھی ہے کھٹ گیم اچھے اچھے دیندار لوگ داڑیاں ہیں اور لگے ہوئے راتوں کو دو دو بجے تک فٹ پاتوں پر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں اور کھٹ گیم کھیل رہے ہیں جو کھٹ گیم کھیل رہے کے سمجھ رہا ہے کہ میں جھٹ مولا کو پا جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا رات کو دو دو بجے سوئے گا پھر شکایت کرتا ہے فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی یا رات کو ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ عادت اچھی نہیں ہے خصوصاً جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہو اگر وہ ٹی وی دیکھے گا کیسے دین کا کام ہوگا اسے کرکٹ اگر دیکھ رہا ہو شاہد آفریدی کے چھکے کا شوقین ہو تو جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہو ذرا سوچے تو ٹی وی دیکھنے والا کہ لاکھ فتوا ملتا رہے کہ لائیو پروگرام دیکھنا جائز ہے لاکھ فتوا ملتا رہے لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اس سے دین کا کام ہوگا میچنگ نہیں ہوتی دونوں کی جناب اور رہی کہ ٹی وی اس لیے ہے کہ ذرا کچھ خبریں دیکھ لیتے ہم تو خبریں دیکھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں دیکھنے کی کیا چیز ہے جو چیز ہے نا اس کا نام رکھا ہے نام کیا رکھا ہے تو چیز بڑی ہے مست مست لہذا ارے بھائی جس گھر میں بیوی موجود ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے بیوی تو خود خبریں پہنچا دیتی ہے ساری بیوی کے ہوتے ہوئے ٹی وی کی ضرورت جبکہ کہتا بھی ہے اپنی مرضی کی خبریں آتی ہیں لہذا میرے دوستو شرعی پردہ کریں اور ٹی ویوں سے یاد رکھے جنہوں نے گھر میں کہا کہ نہیں ہم نے ٹی وی نہیں دیکھتے بند کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے گھر میں ٹی وی کو بند کیا کھلتے دیر نہیں لگتی ہے اس کا نکالے اس کو جس سے لیا اس کو واپس کر دے اگر ہمت ہو تو سنسار کرے بیچ گلی میں کھڑا کر کے کہ آؤ بھائی سب ایک ایک پتھر لگاؤ اگر اس کی ہمت کسی کو اللہ تعالی نے اتنا مال ہو کہ وہ اس غم کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنسار کرے تاکہ اہل محلہ کے لیے جنہوں نے ٹی وی لاتے ہوئے دیکھا وہ اس کا جنازہ بھی جاتے ہوئے دیکھے سنسار کر دے یا اور یہ سمجھے کہ میں ٹی وی جو ہے وہ سب بند کر کے رکھا ہوا ہے تو جب ابا جان جاتے ہیں سفر پر جماعت میں یا اجتماع میں تو اولاد ٹی وی چلا رہی ہوتی ہے دفتر چلے جاتے ہیں تو گھر میں ٹی وی چل رہا اور یہ کہنے کو کیا ہے ہم نے سب خبر نامے کے لیے رکھا ہے پتا چلا کہ وہ کیبل کا کنیکشن بھی لے لیتے ہیں اب اولاد کیبل کا دیکھ رہی ہے ابا ہے کیبل غائب اور دن بھر کیبل دیکھ رہی ہے ابا رات کو سو گئے پھر چپکے سے تار لگائی پھر کیبل ایک بیٹے نے اس نے کیا کہا تھا کہ اس کے کمرے کے آگے سے ٹیلی فون کا تار گزرتا تھا اس نے کیا کیا کہ ٹیلی فون کے تار کو وہاں سے کاٹ کے کنیکشن لگا لیا اور ابا کا کمرہ آگے تھا پہلے تار اس کے کمرے سے ہو کے جاتا تھا اس کی کھڑکی کے باہر سے اس کو کاٹ کے کنیکشن لگا لیا اب رات کو ابا سو جائے بس فون اٹھا کے اپنی معشوقہ سے گفتگو اب ابا پریشان کے اور ابا کے سامنے بالکل شریف کہ جیسے جانتے نہیں دنیا کیا چیز ہوتی ہے ایسے بھی ہوتے سادھو لوگ جو بنتے سادھو ہیں لیکن میرے شیخ کے خلیفہ تھے حکیم امیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو تکشلا میں ان کی مطب تھا اور ان کی مطب کا عجیب تماشا تھا ان کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے حکیم الامت تھانوی سے بیٹھتے وہ دعا مانگتے تھے ان کے کلینک کے سامنے مطب کے سامنے ایک ہسپتال تھا مشنری والوں کا تو وہ دعا کرتے تھے حکیم امیر احمد صاحب کہ اللہ جس کی قسمت میں شفا ہو اس کو میرے پاس بھیج دے اور جس کی قسمت میں شفا نہ ہو اس کو ہسپتال بھیج دے سے دعا مانگتے تھے وہ مولوی عمران آؤ ایسے حکیم امیر احمد صاحب دعا کرتے تھے اللہ جس کی قسمت میں شفا ہو اس کو میرے مطب میں بھیج دے اور جس کی قسمت میں شفا نہ ہو اس کو مشنری کے اسپتال بھیج دے
اس کے بعد شیخ نے میرے سنایا کہ ان کے پاس ایک لوٹا تھا کائی لگا ہوا، اس میں انجیکشن لگا رہتا تھا، رکھا رہتا تھا، جو مریض آتا اسی سے انجیکشن، سب کو ایک ہی انجیکشن لگاتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا، اس میں تو جراثیم سارے آ جائیں گے. فرماتے ہیں میں نے خالق جراثیم سے رابطہ کیا ہوا ہے. پھر کوئی کہتا اچھا اسپرٹ تو دے دیں. اب پتلون پہن کے لوگ اسلام آباد سے علاج کرانے جاتے تھے ٹیکسلا، پتلون قمیض والے، تو وہ کیا کرتے کہ پتلون کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے خاص مقام پر، وہی انجیکشن لگاتے. اب وہ کہا اسپرٹ تو دے دو، کہا اچھا یہ لو اسپرٹ لو. اب وہ پتلون میں ہاتھ ڈال کر صاف صفائی کر رہا ہے. تو اس تماشے کو دیکھنے کے لیے کہ یہ پتلون میں ہاتھ ڈال کر وہ جو صاف کر رہا ہے، اس تماشے کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. اچھا ان کا کیا عجیب معاملہ تھا، میرے شیخ نے سنایا کہ وہ بالکل بس مطب میں بیٹھے رہتے تھے، تسبیح اللہ اللہ کرتے تھے، بزرگوں کی کتاب پڑھتے تھے یا اللہ اللہ کرتے تھے، اور آنکھیں بند کیے. جیسے کوئی مریض آتا فوراً آنکھیں کھولتے، جلدی سے اس کو دوا دیتے، لو بھائی یہ دوا لو اور لو میرا پیسہ دو. کہتا اتنی کیا جلدی ہے، کہا رہے تو دیر کر رہا ہے، مجھے اللہ کے ذکر میں حرج ہو رہا ہے، جلدی دے پیسہ. پیسہ لیتے پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا، وہ اپنے یاد میں لگ جاتے. یہ ان کا عالم. تو اس بات پر حضرت نے ان کو ایک شعر فرمایا ان کے لیے، کیا یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا، اور جب مچھلی کو دبوچا تیرا حال کھلا. فرمایا جیسے بگلا جو ہوتا ہے نا بگلا، وہ بالکل ایسے سادھو کی طرح بیٹھا ہوتا ہے آنکھ بند کیے، جیسے ہی مچھلی اس کے ٹارگیٹ میں آتی ہے جلدی سے اس کو دبوچتا ہے، ہڑپ کر کے پھر سیدھا ایسے بیٹھ جاتا ہے. میرے دوستو اگر گھر میں ٹی وی رکھا خیر نہیں ہے، چاہے پیک کر کے رکھا، کھلتے دیر نہیں لگتی ہے. لہذا کئی لوگوں نے کیا، پھر بعد میں رونا پڑا، کہنے لگے واقعی ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے بہت ہی سیدھے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. کہا میرے جانے کے بعد کھلتے اور میرے آنے سے پہلے بالکل پیک ویسا ہی رکھا رہتا. اس لیے ٹی وی کو گھر سے نکالے. یہ نحوست جب تک گھر میں رہے گی یاد رکھنا تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، چین سکون مل نہیں سکتا. اب اگر کوئی مذاق اڑا ہے اڑانے دو، اس غم کو برداشت کرنا، یہی یہ غم اولیاء ہے، یہ اللہ کی محبت میں سچے ہونے کی علامت ہے. اور شرعی پردہ کرے، مت کسی کی پرواہ کرے، مرد بھی عورت بھی، مرد بھی شرعی پردہ کرے، سالی کو سالی سے پردہ کرے، بیوی کی بہن سالی نہیں آتی گھر والی. میرے پیارے دوستو اس میں اگر غم آئے، بس گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ غذائے اولیاء ہے، یہ غذائے اولیاء ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اگرچہ راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگرچہ راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اگرچہ راہ تقوی میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اور فرمایا اگر اس غم کو تم نے نہ سہا، اس غم کو برداشت نہ کیا، تم نے کہا یہ ہم برداشت نہیں کرتے، تو یاد رکھنا تمہیں دوسرے غموں سے بھی پالا پڑے گا. جن حسینوں کے چکر میں گھوم رہے ہو، یہ حسین ایک دن بڈھے اور بڈھی ہو جائیں گے. اور جس مال کو تم کما کر سمجھ رہے ہو یہ مال بس ہمارے ساتھ جائے گا، ایک دن یہ غم بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا، یہ مال تم سے بے وفائی کر جائے گا. بلکہ زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ یہ مال تمہارے کام نہ آئے گا. مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب اس کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہے، مرض الموت میں ہے، کہتا ہے اولاد کو نہیں سب پیسہ مسجد میں لگاؤں گا، یہ زندگی بھر تو نیکی کی نہیں، چلو اب مسجد میں پیسہ لگا کے کچھ صدقہ جاریہ مل جائے. اب 15 لاکھ روپیہ موجود ہے، مولوی صاحب کے گیا، مولوی صاحب یہ لو 15 لاکھ روپیہ میرے ابا نے دیا ہے، مرض الموت میں ہے، اور یہ اس 15 لاکھ کو لگاؤ مسجد میں. مولوی صاحب قبول کریں گے؟ کہیں گے نہیں، تمہارے ابا کو حق حاصل نہیں ہے 15 لاکھ روپے. کہا میرا ابا زندہ ہے، وصیت کی ہے. کہا وصیت ٹھیک ہے، لیکن یہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی، 5 لاکھ دے سکتا ہے بس، 10 لاکھ اس کا نہیں ہے، وارثوں کا ہے، 5 لاکھ دے سکتا ہے. کیا مال ہے یہ میرے دوستو، کہ جیتے جی یہ مال ہم سے بے وفائی کر رہا ہے. کس مال سے دل لگا رہا ہے، جس جوانی پر، جس زندگی پر ناز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کر کے. یہ جوانی اور زندگی ایک دن کیا رہے گی، بچے گی کیا؟ نہ جوانی رہے گی نہ زندگی رہے گی. پہلے ہماری جوانی کا مسافہ بڑھاپے سے ہوگا، پھر بڑھاپے کا مسافہ کس سے ہوگا؟ موت سے ہو جائے گا. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر رہے ہیں، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے، خوشا آ چشمے کے گریانے اس آنکھوں کو مبارکباد ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتی ہے. خوشا آ چشمے کہ وہ گریانے اس کہ وہ روتی ہے، کس لیے؟ اللہ کی یاد میں روتی ہے. اور ہمایوں ہے دل کہ آ بریانے ہو، اور اس دل کو خبر مبارکباد ہے جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں جل رہا ہے. جس دل کو یہ غم ملا ہوا ہے کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا ایک لمحہ ایک سال مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کو یہ ہر وقت یہ غم لگا ہوا ہے کہ میری کوئی ادا، میرا کوئی عمل، میری کوئی گفتگو، میری کوئی خاموشی، میرا کوئی نظر، میری کوئی خیال، میری کوئی سانس، میرا کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے. یہ ہر وقت اس کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، اسی غم میں جل رہا ہے اور اسی غم میں وہ زندگی گزار رہا ہے. معرومی اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ ہماری وہ دل کیا بریاد ہے، وہ دل جو اللہ کی یاد میں جل بھن رہا ہے اس دل کو قابل مبارکباد ہے، وہ دل قابل مبارکباد ہے. اور وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنے گناہوں کی معافی پر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو برسا رہی ہے، ایسی آنکھوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کون؟ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. ایسی آنکھوں کو اور ایسے دل کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اب یہ آنکھیں اور یہ دل کیسے ملے گی؟ بس میرے دوستو، یہی آنکھیں بنائی جاتی ہیں اور یہ دل بنائے جاتے ہیں اہل اللہ کی صحبتی برکتوں سے. ان کی صحبتوں میں یہ آنکھیں بنتی ہیں اور یہ دل بنتے ہیں. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. حضرت والا کا شعر ہے، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے در کا حامل نہیں. اور آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ کیا شعر ہے دیکھیے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اور کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل، بہرے الفت کا کوئی ساحل نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنارہ نہیں ہے میرے دوستو، غیر محدود مولا ہے، غیر محدود عظمتیں رکھتا ہے میرے دوستو. ہر وقت ایک نئی شان جس مولا کی ہے، بس اپنے عاشقوں کو بھی ایسی لذتیں، ایسی خوشیاں، ایسی سکون، ایسا چین عطا فرما دے کہ بادشاہ کیا جانے، مال و دولت والے کیا جانے، سورج اور چاند کیا جانے، اور حسینوں کے چکر میں گھومنے والے، رومانٹک دنیا میں غرق پاگل اپنی جوانیوں کو برباد کرنے والے وہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق کیا اپنے دل میں اللہ کی محبت کے مزے اور سکون اور لذتیں اور بہاریں رکھتے ہیں. بس میرے دوستو، یہ چیز صحبت سے حاصل کر لے، یہ چیز جب ملے گی، یہ چیز جب آئے گی. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ سے کسی نے پوچھا، خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ تو فرمایا میرے شیخ نے، یہ جب اللہ تعالیٰ کے جلوے جب دل کو عطا ہوتے ہیں، خالق دو جہاں کے جلوے، تو یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سے پہلے کوندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. بس میرے دوستو، اہل اللہ کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کر لے، کہ جیسے مسجد میں، مدرسے میں، نیک دوستوں میں، خانقاہ کے اندر اور ملتزم کے اوپر روزہ مبارک کے پہ ہم باخدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے دوستو کوئی حسین سامنے آ جائے اور تنہائی ہو، اس وقت میں بھی ہم باخدا رہیں. یہ درد لینے کی ضرورت ہے، اور یہ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، یہ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، پھر شیخ سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا. یہ درد لے ان سے، اللہ کی محبت کا درد لے حاصل کرے، تو اس درد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسا آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب کیا بات ہے کہ خلوت کے اندر تو ہم بڑے باخدا ہیں اور جلوت کے اندر شیطان بھی ہم پر ہنستا ہے. ہماری جلوت میں تو ہم کیسے باخدا ہیں اور تنہائی اور خلوت میں شیطان بھی ہنستا ہے کہ یہ ہے جناب. دیندار صاحب ہے، یہ صوفی صاحب ہیں، شیطان بھی خوش ہوتا ہے کہ کیسا اس کو لٹایا، چت کر دیا کہ ننگے خیالات، ننگے ننگے تصویریں دیکھ رہا ہے، خیالات پکا کر حرام لذتیں اٹھ رہا ہے، شکل دیکھے صورت دیکھے تو مثل بایزید کے ہے، اور حرکتیں دیکھے تو شیطان بھی ہنستا ہے، شیطان بھی شرماتا ہے کہ جناب آپ سے تو جتنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے، ایسی کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درد جو ہے ابھی مستقل نہیں ہے، ابھی عارضی ہے کہ نیک دوستوں میں بیٹھا ہے، وہاں تو خوب بڑا باخدا بنا ہوا ہے مسجدوں میں، لیکن جب تنہائی ہوئی اب کیا بات ہے، کیوں حرکتیں کر رہے، کیوں خیالات پکا رہے، حرام اور غصے کا موقع ہے، کیوں غصے کو ضبط نہیں کرتا، جبکہ پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے کہ غصے کے نافذ کرو، برداشت کرو، تحمل کرو، پی جاؤ، کہ وہ سب نور سے بدل جائے گا، حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن بس پاگل بنے، گالیاں تک دے رہے، شکل دیکھو تو کیسی کہ ماشاءاللہ لوگ آئے تو دعا کرانے کے لیے، لیکن جناب کے اخلاق کیسے گندے ہیں، کیوں اخلاق کی درستگی کروائی نہیں اللہ والوں سے، یہ درد لیا نہیں میرے دوستوں، بس یہ درد حاصل کرے، گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے اور اخلاقی بلندی حاصل کرے. دیکھو میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی کہ اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے ناجائز تو ناجائز، غور سے سننا یہ جملہ، کہ اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز تو ناجائز بعض جائز حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز تو جائز ہے، ناجائز تو ناجائز ہے، بعض جائز حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، تب جا کے اخلاقی بلندیاں ملتی ہیں میرے دوستوں. اور یہ سبق کیا سکھایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے لیجئے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اب اخلاقی بلندی سکھائی جا رہی ہے امت کو کہ سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کا ہی اگر بدلہ نہ لو، اگر بدلہ نہ لو صبر اختیار کر لو، گو کہ بدلہ لینا تمہارا جائز حق ہے، لیکن اخلاقی بلندی کے لیے سوچے، ایک آدمی اگر بدلہ لے تو اخلاقی بلندی اس کے اندر پیدا ہوگی، گو کہ جائز ہے لیکن پتہ ہی چلا بعض جائز بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، صرف کس لیے، اخلاق کو بلند کرنے کے لیے. تو میرے دوستو اخلاق کیسے بلند ہوں گے، ہم اپنی نفس چاہی زندگی گزاریں اور اخلاق بلند ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو گناہ تو گناہ بعض جائز کام چھوڑنے پڑ رہے ہیں صرف اخلاق کی بلندی کر لیے، تو سوچو گناہ کو چھوڑنا کیا عالم ہوگا. اب دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے کیا دین کا کام ہوگا میرے دوستو. گھروں میں ٹی وی رکھا ہوا، ہماری بیوی بے پردہ ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، شروع سے ٹریننگ کرے، ٹریننگ بچپن سے، ٹریننگ سینٹر کھولے، تب کیا ہوگا. اب اس کے لیے تکلیف اور غم کو برداشت کرے، بس اسی تکلیف سے مولا ملتا ہے. شروع میں تکلیف ہوتی ہے، میرے شیخ نے فرمایا ہر چیز شروع شروع میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی ڈنڈ بیٹھک کرنے لگے یا اٹھک بیٹھک کرے تو ٹانگوں میں درد ہوگا، ڈنڈ بیٹھک کرے گا پسلی وغیرہ میں درد ہوگا، لیکن تھوڑے دیر میں کیا ہوگا، وزن اٹھانے لگے گا، شروع شروع میں تکلیف ہوگی. بس اسی طرح سے فرمایا اللہ والوں سے یہ درد حاصل کرے، سیکھے کہ گناہ سے بچنے کا غم کیسے اٹھانا ہے، ان کے پاس رہے، ان کے ساتھ رہے گا کہ صاحب یہ جب نظر بچا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نظر بچا سکتے. یہ کیا بات ہے، نظر بچانا جب ان کے کام ہے، جب کوئی حورت سامنے آئی تو جب ان کو ہم نے دیکھا، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. تو جب یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بس یہی تو تقویٰ سیکھنے کا ہے، خانقاہوں سے یہی درد لیا جاتا ہے، اہل اللہ کی صحبتوں سے. ورنہ یاد رکھنا، اگر تقویٰ اختیار نہیں کیا تو ہمارے دین کے کام میں برکت نہیں ہوگی، بظاہر بہت بڑا نظر آئے گا، لیکن یاد رکھنا برکت ملتی ہے تقویٰ سے. دین کے کام میں برکت کس سے ملتی ہے، تقویٰ سے، یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے سے اور سنت پر عمل کرنے سے. اب ہم سنت کہہ رہے ہیں کہ جی دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، ہم اکیلے کھاتے ہیں ویسے ہی کھانا شروع کر دیتے، پلیٹ ویسے ہی رکھ کر کھا لیتے ہیں. یہ کیسا تقویٰ ہے ہمارا بھائی، کہ ممبروں پر تقویٰ ہے، تقریروں میں تقویٰ ہے، اور جلوتوں میں تقویٰ ہے، اور خلوت کے اندر ہم شیطان بنے ہوئے سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. دسترخوان بچھائے نہیں اور ویسے ہی کھانا کھا رہے ہیں، ویسے تو بڑی سنت کرتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ کیوں ابھی ہمارا تقویٰ ابھی ہمارے تقویٰ پر لقوا گرا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے باخدا اور تنہائی میں شیطان بنے ہوئے؟ اب رہی بات کہ جلوت اور خلوت ایک ہو جائے، بس میرے دوستو یہ درد اللہ والوں سے سیکھے، اللہ والوں سے اس کی مشق کرے، ٹریننگ کرے کہ جیسے ہم دوستوں میں نیک بنتے ہیں ویسے جب اکیلے جائیں ان کے سامنے بھی نیک بنے. جیسے ہم پڑوسوں میں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، مسکرا مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ کچھ چاہیے، کیم چھو چھو پہ زیادہ زور چھو مارتے ہیں اس کو، اور بیوی سے اسے کیم چھو پوچھتے ہی نہیں، تھارو چھے نہ ہارو چھے، بس مارو چھے کرتے رہتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں. بیویوں کی پٹائی کرنا تو بہت بےغیرتی ہے، بیویوں کو مارنا پٹائی کرنا بڑی بےغیرتی ہے، بزدلی ہے بزدلی. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے وہ شوہروں کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھے، ثواب سمجھے، دونوں کے لیے ہے. بھائی دونوں کیا ہیں؟ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں نا، مل جل کر چلے گا تو اچھا رہے گا. کیسے چلے گا؟ اب سنو اس پر، بس ختم کرتا ہوں. دو میاں بیوی تھے، بہت لڑتے تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے. کچھ دن بعد ان کے پڑوس میں گھر آباد ہوا، وہاں سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. تو ایک دن شوہر گھر آیا اپنی دکان سے، تو بیوی نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تو کتنے منوس ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اور برابر والے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. جب پوچھ کے کیسے ہنستے ہیں، ترکیب سیکھ کیا. اب شوہر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، ایک چھن کی کوئی آواز آئی جیسے کوئی برتن ٹوٹا، اور دروازہ کھلا اور شوہر ہنستا ہوا نکلا باہر. ماشاء اللہ یار کیسا ہنستا ہوا چہرہ ہے. اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب اچھا کون کام ہے؟ آپ کا پڑوسی ہوں اور آپ لوگ نئے آئے ہیں، ہر وقت آپ کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ذرا مجھے اس کی ترکیب تو بتا دیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو مجھے برتن اٹھا کر مارتی ہے، اگر مجھے لگ جائے تو وہ ہنستی ہے، نہ لگے تو میں ہنستا ہوں. لیکن یہ نہ شروع کرنا بھائی. اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی حیات عطا فرما. یا اللہ آپ کے تقویٰ کے راستے میں جو غم ہیں، جو آپ کے پسندیدہ غم ہیں، یا اللہ ان کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان غموں کو ہمارے لیے آسان فرما، اور یا اللہ تعالیٰ مشقتوں کو تکلیف کو آسان فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ سے بلا اور مصیبتیں نہیں مانگ رہے. یا اللہ ہم آپ سے عافیت اور آسانی مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے لیے اپنی دوستی اور ولایت کا حصول کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ گناہ سے بچنے کا غم ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اور یا اللہ 100% اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. اے کریم مالک ہم سب کو اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما. یا اللہ آج جو ہمارے علم میں اور عمل میں فاصلے ہیں ان فاصلوں کو مٹا دیجئے، اور یا اللہ علم اور عمل کو ایک بنا دیجئے. ہم جو کہیں وہ کریں، جو کریں وہ کہیں. اور یا اللہ اخلاص بھی عطا فرما اور صدق نیت بھی عطا فرما. یا اللہ ہر کام شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. آج جو ہم کو یا اللہ یہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم اپنی نفس سے اپنی مرضی سے دین کا کام کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس نشے کو ہمارے اس خناس کو ہمارے دماغوں سے نکال دے، ہمیں توازو عطا فرما، مٹا دیجئے، اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق شریعت و سنت کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اخلاقی بلندی عطا فرما، تقویٰ والی حیات عطا فرما. یا اللہ ہر مصیبت سے ہر مصیبت کو عافیت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہر غم کو پریشانی کو خوشی سے تبدیل فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. آنے والے اور آنے والیوں کو یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اپنی محبت عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہر گناہ نافرمانی سے 100% دفاع عطا فرما. شرعی پردہ ہمارے گھروں میں قائم فرمانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھی، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.